و عمل کا کارواں آئی ایس او ہے پاک وطن کے پاس آئی ایس او.
مقدمہ میں بنا دیتا ہوں، کوشش تو میں کرتا ہوں کہ ہمیشہ مقدمہ بہت مختصر بناؤں لیکن ہمیشہ طولانی ہو جاتا ہے، لیکن آج کوشش کرتا ہوں کہ ایک مقدماتی بات میں کرتا ہوں، جب تک آپ نے ذہنوں میں سوالات کو جو بھی آپ چاہتے ہیں سمجھنا یا جو بھی آپ کے لیے مبہم بات ہے اس کو لانے کی کوشش کریں، میں انشاءاللہ ایک مقدماتی بات کر کے بات کو ختم کروں گا. درود پڑے محمد والے محمد. ہم حالات حاضرہ سے استفادہ اس لیے کرتے ہیں یا حالات حاضرہ سے انہیں جاننا، انہیں سمجھنا، آگاہ رہنا، ہمارا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح، فیصلوں کی بنیاد پر ہمارا عمل صحیح، ہمارے سٹیپس اٹھتے ہی اصل میں اس مائنڈ سیٹ کے بعد ہیں کہ جو ہمارے اطراف میں قریب قریب میں حالات گزر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی، یعنی ہم متاثر ہیں چاہیں نہ چاہیں، ہم اپنے حالات سے، اپنے اطراف سے متاثر ہیں اور اپنے اعمال کو ہم انہی بنیادوں پر انجام دے رہے ہوتے ہیں. یہ بیس بنتی ہے، آپ کسی کو بھی چاہے صحیح کر رہا ہو چاہے غلط کر رہا ہو، آپ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے کچھ لڑکے صحیح کام کر رہے ہیں اس وقت، کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. آپ ہلا کے پوچھیں، جھنجھوڑ کے پوچھیں، اس کو خود اس کے اپنے اندر لے کر آئیں. یہ اصطلاح شہید مرتضی متحری کی ہے کہ اسلام کو جو بہت بڑا کام، بہت بڑی خدمت ہے انسان کی، اسلام کی انسان کے لیے، وہ یہی ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے انسان کو جھنجھوڑ کے اس کے اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. یار تم اپنے اندر آؤ، تم بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہو حالات سے، تم بہت زیادہ لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہو، تمہارے لوگ، دوسرے لوگ زیادہ تمہارا ذہن بنا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ اپنے اندر آؤ، یہ اسلام ہی کرتا ہے. بقیہ مذاہب، فرق، شخصیات، تنظیمیں استفادہ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کبھی بھی اس کو سوچنے کا موقع، اس کو بیٹھ کے سوچنے کا موقع، اس کو حالات کو سمجھنے کا موقع یہ دینا ہی نہیں چاہیے. پائے در پائے حادثات، مثالیں دیتے ہیں آپ کو. کراچی میں متحدہ کی گرویش ہے، کراچی میں متحدہ کی گرویش ہے، اپنے کارکنوں کو سوچنے نہ دینا گرویش ہے. اگر یہ بیٹھ گئے سوچنے تو یہ بہت کچھ سوچیں گے، بھائی کہاں لے کے جا رہے ہو، ہماری تعلیم کا کیا ہوا، کراچی کی ترقی کا کیا ہوا. تم تو کہا کرتے تھے کہ سب مستضعف ہیں، سب غریب رہیں گے، سب ایک جیسے رہیں گے. کچھ پارٹیز کے ممبر تو بہت آہستہ آہستہ بہت مالدار ہو گئے، ان کی تو حفاظت ہو رہی ہے، ان کے اتنے گارڈ ہیں، یہ عام آدمی کا کیا ہوگا. جن کے خلاف پہلے متحدہ نے جنگ کی، وہ تمام ایشوز کے جس کے اوپر متحدہ مضبوط ہوئی، اب اگر وہ چاہتی ہے کہ نیا نوجوان نہ سوچے تو اس کو مجبوراً ایشوز کی سیاست کرنی پڑتی ہے. یعنی وہ ایک کے بعد ایک حادثہ، ایک کے بعد ایک واقعہ، ایک کے بعد ایک پروگرام، بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ، بہت ہی اچھی پلاننگ کے ساتھ، کہ کراچی کا اچھا برین، جسے بقول پاکستانی کہا کرتے تھے کہ سب سے اچھا دماغ کراچی میں پایا جاتا ہے، سب سے بیوقوف دماغ کراچی کا بنا دیا ہے. کراچی کے لوگ انتہائی حماقت کے ساتھ، انتہائی احمقانہ حرکتوں میں ملوث، جس طرح ہم تقسیم ہوئے 25 سال میں جو ہماری حالت کی گئی ہے، سنی تحریک دیکھیں، وہابیت دیکھیں، شیعت دیکھیں، متحدہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے ایشوز دیکھیں، اب آہستہ آہستہ اور ادارے بن رہے ہیں جس میں آپ امن کمیٹیاں دیکھیں. یعنی کیا کر دیا اس کراچی کے ساتھ، کیا کہہ کے نکلے تھے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے بہت عروج پر آئے اور اس کے بعد ابھی کہاں لے کے پہنچ گئے اس کو. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ سوچنے کا موقع ہی نہ دیں، جب آپ اس کو اپنے اندر آنے ہی نہ دیں. وہ رات کو اتنا تھک کے سوئے کسی ایشو پہ کہ صبح اٹھے تو ایک نیا ایشو کھڑا ہوا اس کے لیے، کبھی نہیں سوچتا انسان. خوب، اسلام واحد مذہب ہے کہ جو اس طرح انسان سے استفادہ نہیں کرتا، تشیع کو ترہ امتیاز یہ کہ اس طرح استفادہ نہیں کرتا. بہرحال قرآن کی وجہ سے اس قدر تفکر کی بات کیا ہے، اس قدر تدبر کی بات کیا ہے، اس قدر اپنے اندر آنے کی بات کیا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں تذکر، کیوں ذکر 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 بار بار، کیوں تدبر تدبر، کیوں لا تعقلون لا تدبرون، اس قدر تکرار ہے قرآن کے اندر کہ انسان سوچتا ہے کہ ہم سے تو خدا ہی چاہتا ہے کہ بیٹھیں اور عقلی کام کریں، بیٹھے ہوں فکری کام کریں، بیٹھے ہوں سوچیں. اور روایات میں بھی، روایات میں بھی ہے کہ ایک ساعت کا، ایک گھنٹے کا تفکر افضل من ستین سنا، بہت بڑی بات ہے. پھر کیا افضل من سبعین سنا. ہم بھی حیران ہوئے کہ خود ہی روایات کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک گھنٹے کا جو فکر ہے، یہ جو آپ کی عبادت ہے 60 سال کی، اس سے بہتر ہے. پھر ایک اور روایت میں کہا کہ آپ کا ایک گھنٹے کا تفکر ہے، یہ آپ کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہم بھی سوچ رہے تھے کہ خدا نے اس قدر سخاوت دکھائی ہے کہ ہم صرف بیٹھ کے سوچیں. اور روایات کا فرق بھی اسی بنیاد پر ہے کہ آپ سوچ کس موضوع پر ہیں، موضوعات کا تعین کرتے چلے جائیں. آپ کی عبادات میں، یعنی آپ کی اعمال کے، اعمال میں، ثواب میں، کہ جہاں آپ کا نام اعمال بڑھ رہا ہے وہاں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس تفکر کو کہہ رہے ہیں. بہرحال ہم تفکر کو بنیاد بناتے ہیں، بیس بناتے ہیں اپنے اسٹیپس کی، اپنے عمل کی. اور قرآن ہی کی بنیاد پر، روایات ہی کی بنیاد پر، ائمہ کی سیرت ہی کی بنیاد پر. اور دوسری بات میں نے کہی کہ سوائے اسلام کے میں نے کبھی کسی فرقے کو، کبھی کسی تنظیم کو، کسی شخصیت کو، کسی ادارے کو نہیں دیکھا کہ وہ اتنی زیادہ فکر تفکر کی طرف توجہ دلائے سوائے اسلام کے. بلکہ سب میں نے کہا کہ الٹا استفادہ کرتے ہیں، آپ کو سوچنے کا موقع بھی نہیں دیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں. او اب یہ تفکر کن چیزوں پہ؟ تفکر کی اہمیت واضح ہو گئی، ختم ہو گیا ایک موضوع. کن چیزوں پہ، کن وسائل کے ساتھ؟ فکر کے اپنے وسائل ہوں گے نا، ایک عمل ہے، اس کے اپنے وسائل ہوں گے. کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل میں جن معلومات کو جمع کرتا ہے، ان کے ذریعے، دیکھیں عقل کی تعریف کریں، عقل کی تعریف کریں، جو ہے زمانے میں وہ تو عقل کا کام ہے. عقل کی تعریف کریں، فکر کو مرتب کرنا یہ عقل کا کام ہے. عقل کی تعریف کریں، اچھے برے کی تمیز یہ عقل کا کام ہے. عقل کی تعریف کریں جی، یہ بھی عقل کا کام ہے. عقل کی تعریف کریں، پوزیٹو چیز کو ریسیو کرنا، ہر چیز کو ریسیو کرتی ہے.
انسان کے اندر پائے جانے والے ایسی قوت جو انسان کو اچھی اور بری چیزوں کے بارے میں
صحیح. کئی روایات، کوئی آیت یاد ہے عقل کے موضوع پہ؟ کوئی بات، کوئی عقل کے بارے میں کوئی بات کی گئی؟ خوب، مخلوق ہے عقل بھائی، ہے نا؟ دو ہی تو چیزیں، یا خالق ہے یا مخلوق ہے، پریشان کیوں ہے؟ مخلوق ہے نا، ہر انسان میں ہے. انسان ہے تو عقل. میں نے کہا کہ دو چار جگہوں میں کہہ چکا ہوں، مسئلہ عقل میں صرف یہ ہے کہ کم اور زیادہ کا امکان ہے، استعمال کرنے نہ کرنے کا امکان ہے، جس کو آپ دیوانہ کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ پوچھیں گے دیوانے میں عقل نہیں ہوتی؟ کہتے نہیں ہے، استعمال نہیں کر رہا ہے. یہ کہنا کہ عقل نہیں ہے یہ مشکل کام. ہو قانون یہ ہے کہ عقل موجود ہے ہر شے میں، ہر انسان میں، یعنی کم اور زیادہ ہے، کم اور بڑھتی بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک تو خود عطا کی گئی ہے. جیسی اب یہ ایک عجیب بحث ہے کہ جیسے کہ ہمارے تمام اعضاء و جوارح وراثت کا نتیجہ ہیں، ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو یہ غلط ہے. ہیں، حتیٰ بیماریاں لے کر آ جاتے ہیں. اب اعضاء و جوارح تو چھوڑیں، اب آپ سے ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پیرنٹس میں سے بھی کسی کو شوگر تھی؟ ارے بھائی، اگر ان کو تھی تو یار ہمارا کیا قصور ہے؟ پہلے ایک سوال ہوتا تھا نا کہ اگر یہ بچہ حرامی ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ اب یہ مسئلہ یہاں حل ہو گیا ہے. کیا کرے، وراثتی مسئلہ ہے، اس کا قصور بیچارے کا نہیں ہے، اس کے پیرنٹس کو شوگر تھی، شوگر ہے اس کو، اب اس کو گناہگار تو نہیں کہہ سکتے، نتیجہ ہے یہ والدین کے کاموں کا. ہو عقل بھی کچھ تو آپ کی وراثت کی وجہ سے کم اور زیادہ ہوتی ہے، ہے سب میں کم اور زیادہ وراثت کی وجہ سے، لیکن اگلا مرحلہ کیا ہے کہ خود آپ کے ہاں بھی کم اور زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہم خود محنت کریں عقل کو بڑھا سکتے ہیں، محنت کریں عقلی کام کریں. ہو میتھمیٹکس کیا ہے، سب کو پتا ہے میتھمیٹکس جو ہے اس کہتے ہی علم ہی عقل کو بڑھانے کا ہے، کام ہی اس کا یہ ہے، دو چار چیزوں کو سامنے رکھ کے نتیجہ لے رہا ہوتا ہے، کمال کر دیتا ہے، ایک نئی چیز کو بنا دیتا ہے، لیکن ان سے یعنی دوسرے سے ہم کہتے ہیں کہ معلوم تک پہنچنے کے لیے مجہول پر عمل کرتا ہے. بہرحال اصطلاحات شروع ہو جائیں گی، لیکن کہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عقل اصل میں اس شے کا نام ہے کہ جو مجہول سے شے کو معلوم بناتی ہے. کیا مطلب مجہول؟ یعنی میں جس سے جاہل ہوتا ہوں، آسان اصطلاح میں، آسان جملوں میں، میں جس سے جاہل ہوتا ہوں، جس کا مجھے نہیں پتا ہوتا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم بنا دیتی ہے، یعنی اس کو علم بنا دیتی ہے، یعنی جہل کو علم بنا دیتی ہے، یعنی مجہول کو معلوم بنا دیتی ہے. خدا کا دیا ہوا انسان کو، خدا کا دیا ہوا آئمہ انبیاء اور قرآن کے بعد، نہ ان کے پیرلل، نہ ان سے اوپر. ہم اور آپ قرآن کو چوتھا درجہ دیتے ہیں، اہل سنت یا یہ یورپینز دنیا میں عقل کو پہلا درجہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے قرآن ہے، پھر آئمہ اور انبیاء ہیں، پھر ان کی سیرت تعلیمات ہے، پھر ایک اور بھی ہم چیز لاتے ہیں بیچ میں، ابھی چھوڑ دیں بحث لمبی ہو جائے گی، پھر ہم کہتے ہیں عقل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، عقل پہلے مرحلے میں ہے، تم عقل، اپنی سوچ، تم خود سوچو. ہم بھی یہ کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب تمہارے دماغ میں قرآن ہو، جب تمہارے دماغ میں سیرت اہل بیت ہو، ان دو چیزوں کا خزانہ ہو، پھر ہم کہتے ہیں سوچو، فرق ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ خود، اور بات معذرت کے ساتھ، اس وقت موجودہ تعلیم سسٹم سب سے بڑی خرابی اس کی یہ ہے، سب سے بڑی خرابی اس کی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے تم خالی ذہن ہو کے سوچو. ہم کہتے ہیں خالی ذہن ہو کوئی نہیں سوچتا، خزانہ دو، پہلے میدان فراہم کرو، پھر ہم سے کہو اس میدان میں سوچو. کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، غلط ہے. اس لیے کہتے ہیں بچہ جب آپ تھوڑا سا اس کو دین کی طرف لا رہے ہیں تو پوچھتا ہے کیوں، اب آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم سمجھو نا تقلید، تقلید کیوں؟ اب آپ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں اس کی باتوں سے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے. جبکہ یہ وہ بدہی موضوعات تھے کہ جس پر بچے کا کیوں نہیں اٹھنا چاہیے تھا، اس کا کیوں اس کی عقل کے ساتھ ساتھ اٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ اٹھنا چاہیے تھا بڑے بڑے موضوعات کے اوپر، جہاں قرآن نے کہا ہے کہ اس کو سوچنے دو، تو یہ اللہ کیوں، رسول کیوں، ہمیں پتا ہے نا آپ کو اصول دین کے اندر لفظ کیوں ہیں، قرآن واضح ہے نا، یعنی یہ تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصول دین میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ہر آدمی کو اپنی عقل سے پہنچنا ہے، اصول دین میں. عقل کی بات ختم ہو گئی، حالات حاضر کیوں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انسان اپنے تفکر کے نتیجے میں، تفکر اس کی عقل کا کام ہے، اس کی عقل کا کام ہے تفکر، اس کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اس کے پاس جتنے زیادہ معلومات یا وسائل ہوں گے یہ اتنا ہی بہتر تفکر کرے گا، اور تفکر کا نتیجہ اس کا عمل ہوتا ہے ہر انسان کا. اور جو بیچارے بغیر تفکر کے یا کم تفکر کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو، یعنی جو بہتر، بہت اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ عمل چھوٹا اور کمتر اور غلط لگنے لگتا ہے. لیکن وہ بھی بیچارہ سوچتا، جتنا سوچتا ہے وہ بھی بیچارہ، جتنی معلومات اس کے پاس ہیں، جتنا اس کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اس بنیاد پر ہم حالات حاضرہ کا موضوع کیوں رکھتے ہیں ہمیشہ، اور ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں. یعنی آپ کو قرآن کا بھی علم ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ وہ بحثیں بھی چل رہی ہیں، آپ کو سیرت کا علم بھی ہو رہا ہے، وہ بھی بحثیں چل رہی ہیں، اخلاقیات کا ہو رہا ہے، وہ بھی بحثیں چل رہی ہیں، احکام اور فقہ کا ہو رہا ہے، وہ بھی بحثیں چل رہی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حالات حاضرہ سے بھی آگاہی آپ کی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو ان میں سے کسی بھی جگہ پہ روک دیا، کسی بھی جگہ پہ روک دیا، بہت ہے ہمارے پاکستان کے معاشرے میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو قرآن تک روک دیا ہے، اب اس سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فقہ پہ روک دیا ہے، وہ اس فقہ سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ये यानी भरा पड़ा है इस वक्त आपका कराची पाकिस्तान का माशरा रुके हुए लोगों पर। हम कहते हैं नहीं, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन इंसान को आगे बढ़ने के लिए किसी एक और वसीले की भी जरूरत है, जिसको हम कहते हैं कि हालात से आगाही। ये भी और सबसे शायद मौसर वसीला भी यही है कि भाई इसका इम्प्लीमेंट होना कहां है। ये तमाम हालात को समझेंगे आप, जब समझेंगे तो अमल करेंगे, अमल करेंगे तो कोई आगे बढ़ाएंगे आप अपनी तंजीम को, अपनी तशैयों को, अपने इस्लाम को, अपने पाकिस्तान को, उस नतीजे में आप आगे बढ़ाएंगे। हमने हालात आजरा का मौजूद रखा। हालात आजरा से मुराद हमारी क्या होती है? कम से कम हम हालात हाजरा कम से कम मेरी निगाह में 100 साल तक की निगाह होनी चाहिए, कम से कम 100 साल तक पीछे की निगाह होनी चाहिए, पीछे 100 साल तक की निगाह होनी चाहिए आपकी, कम से कम कह रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ मौजूदा हालात का अगर तहकीक करेंगे तो मौजूदा हालात की कुछ जड़ें 150 साल और 200 साल पीछे भी चली जाएंगी अगर वाकई गहराई के साथ। सिर्फ एक कजिया दुनिया का सहयोनिज्म, जायनिस्ट सहयोनिज्म है या जायनिस्ट है, सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें। अभी सईद हसन नसरुल्लाह ने जो खिताब किया है कल परसों, मेरा ख्याल परसों किया है, क्योंकि कल मैं उसकी स्लाइड्स देख रहा था, या कल सुबह में किया है कि मैं उसकी स्लाइड्स देख रहा था, तो वहां पर बाकायदा लिखा हुआ था कि आलम इस्लाम का सबसे बड़ा फितना, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा फितना यानी आलम इस्लाम में दाखिल किया गया सबसे बड़ा फितना ज़ायनिस्ट और सहयोनिज्म है। फितने के एतबार से यानी क्या मतलब, यानी जिस वक्त सारी निगाहें कम से कम पाकिस्तान की निगाहें वहाबियत की तरफ हैं, जब हम सबके सब जो है ना वो बहुत बड़ा इशू इसको समझ रहे हों, वहां पर सैयद ताकीद के साथ कहे कि भाई ऐसा ना हो कि आप लोग अपने हालात से मुतासर होकर अपने दुश्मन और अपने डायरेक्शन को तब्दील कर दें, अपनी तरजीहात को, अपने मौजूदात को तब्दील कर दें, तो वो फिर जबकि सबसे ज्यादा इस वक्त हमसे भी ज्यादा हम भी फेस कर रहे हैं, हमसे भी ज्यादा इस वक्त लबनानी फेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि शाम में मसला उठा हुआ है, पूरी वहाबियत का इस वक्त जोर सारा शाम पर है, जिसे आप वहाबियत कहें, सल्फियत कहें, दीन की बुनियादों पर कहें, पैसों से चलने वाला ग्रोह कहें, बेवकूफ बना के लाया गया हो, कुछ लोग शऊर के साथ गए हों, सैलरीज मिल रही हों, या जैसे पहले अलकायदा ने प्रोग्राम बनाया था पाकिस्तान के लिए 1983, उस तरह का कोई इशू हो, इस वक्त सबसे ज्यादा फेस, क्योंकि अगर शाम हाथ से निकलता है तो एक बहुत बड़ी फोर्स इस नजरिए की जमा की जाएगी शाम में, जिनको पना नहीं मिली वजीरिस्तान में, जिनको पना नहीं मिल रही है यमन में, जिनके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बच रही है मिस्र में, अब ये सब घूम फिर के हत्ता के जेलों में, ये सब जेलों में थे अक्सर, ये जेलों में थी, इन सब को घुमा फिरा के यहां पे ले आए और इनको कह दिया है कि भाई तुम्हारा मुस्तकबिल वाबस्ता है तुम्हारी कामयाबी से, हलब का इलाका इनकी निगाह में है, कम से कम ये करेंगे कि अगर नहीं भी मिली तो मुल्क जरूर तोड़ के एक इलाका तुम्हारे हवाले कर देंगे, ये आखिरी आसरा दिया हुआ है। सबने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, मैं कहता हूं कि अब कोई भी हथियार ऐसा नहीं जो उन्होंने ना निकाल लिया हो, कोई गंदी साजिश ऐसी नहीं जिस पर अमल ना कर लिया हो, कोई दूसरे लफ्जों में प्लानिंग नहीं है कि जो इन्होंने अमली या प्रैक्टिकल ना किया हो, हर काम कर रहे हैं इस वक्त। तो हकीकत यह है कि ये लबनानी समझ रहे हैं इस बात को कि हमारे पड़ोस में अगर इतनी बड़ी फोर्स इस तरह की कि जो शियों को काफर, ना सिर्फ शिया काफर बल्कि कातिल, उनका कत्ल भी जायज, उनका खून बहाना भी जायज समझती है, अगर ऐसा कोई माहौल बना हुआ है, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो उनके लिए लबनानियों के हो रहे हैं, लेकिन हमें इस वक्त भी सैयद हसन नसरुल्लाह हौसला दे रहे हैं कि देखिएगा फितना आलम इस्लाम के लिए वहाबियत नहीं है, अभी भी सबसे बड़ा फितना सहयोनिज्म है, ज़ायनिस्ट है, इधर उधर ना हो जाइएगा। उन्होंने एक तरह से हमें उलझा के तमाशा देख रहे हैं बैठ के, बड़े हौसले में आए हुए हैं इस वक्त कि भाई अब टकरा गए ये सारे मुसलमान, अब बड़े ईरान इनकलाब अब दिखाएं कहां सैयद हसन नसरुल्लाह, सब हमने इनको उलझा दिया आपस में, लेकिन सैयद ने फिर मुतवज्जा किया है अभी कल की बहसों में, फिर मुतवज्जा किया है कि भाई ऐसा ना हो कि आप लोग इधर उधर हो जाएं, इसे नहीं भूलिएगा। हो। हम कह रहे थे कि मेरी निगाह में हालात हाजरा में कम से कम 100 साल, लेकिन क्योंकि कुछ फितने 150 साल पहले और 200 साल पहले वजूद में लाए गए हैं, जिसमें खुद एक वहाबियत है, जिसमें खुद एक ज़ायनिस्ट सायनिज्म है, ये पहले से मौजूद था, लेकिन इसने जो शक्ल, इसने जो तंजीम बनाई, इसने जो शक्ल बनाई, ये पता है आपको कि 150 साल हुआ है इसको जब ये मुनज्जम हुए। तो हमें हालात से आगाही कम से कम इस पीरियड की जरूर होनी चाहिए। बहुत सारे काम, थोड़ा सा माजी में बात करें, थोड़े से 100 साल पर बात करें, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद वाजे होना शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे सवालात खुद ही खत्म हो जाते हैं, खुद ही दम तोड़ देते हैं, बहुत सारे शुभहात खुद ही उनका जवाब मिल जाता है, बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं अगर हम इन 100 सालों पर निगाह करें। लेकिन बहरहाल अभी वो वक्त नहीं कि हम 100 साल असर तारीख या असर हाजिर की तारीख को बयान करें। हमने मुकदमाती बात खत्म कर दी, अब हम आपके सवालात पर हैं। क्या आप सवालात करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो इल्म है वो भी निकले बाहर, कि आपको किस तरह का, आपके पास किस तरह की बात है, किस तरह की फिक्र है, और हम कोई अगर कहीं पर हमारी इसलाह हो सकती है, हमारी हो जाए, किसी जगह पर आप लोगों में कोई झोल रहा तो इंशाल्लाह अगर हमें सलाहियत हुई तो हम उस झोल को या उस मजहूल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद को। अच्छा सवाल है। मैं भी बहरीन वाला जो प्रोग्राम हुआ था उसमें नहीं थे, बहुत तफसील के साथ मैंने मेरे ख्याल इस बात का जवाब दिया, कोई था, कोई भी नहीं था। बहरीन वाला भी मदीनातुल में प्रोग्राम हुआ था, कोई दोस्त नहीं था। बहरीन का पता है आपको कि फर्क बहरीन और मिस्र, बल्कि बहरीन और बकिया सारे इनकलाबात जितने भी आ रहे हैं, चाहे वो यमन में हो, चाहे मिस्र में हो, चाहे लीबिया में हो, या इंशाल्लाह मुस्तकबिल में खुदा ने चाहा तो उर्दुन में भी होगा, आप देखेंगे अलजजायर में भी होगा इंशाल्लाह, सबकी जमीनें तकरीबन सबकी तैयारियां अपने उरूज पर हैं, बस किसी वक्त ये फटने वाला है मौजू, हर जगह पर होगा। आइंदा तुर्की और सऊदी अरबिया में भी आप देखेंगे, शुरू हो चुका है सऊदीया में, लेकिन तुर्की में इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर देखेंगे। जो गलतियां की हैं रजब तैयब अर्दोगान ने, ये बहुत जल्दी भुगतने वाला है। तो तमाम इनकलाबों से यमन के इनकलाब में क्या फर्क है, यमन को जरा थोड़ा सा हटके, अपना सॉरी बहरीन में क्या फर्क है, बहरीन को थोड़ा सा हटके देखिएगा। शिया अक्सरियती आबादी, कितने मुल्कों में शिया अक्सरियती आबादी है, 3 मुल्क जिनका हमें मालूम है, चौथा जिसका बेचारे का कोई नाम नहीं है, यानी ईरान इराक और बहरीन, ये अक्सरियती आबादी है। लेबनान हम अक्सरियती आबादी में नहीं है, ठीक है 45% है, तमाम फिरकों से ज्यादा है, लेकिन अक्सरियत नहीं कहलाएगी, पर 45% है। हम आ जाए चौथा मुल्क, मैं कह रहा हूं जिसका जिक्र नहीं होता, वो है अजरबैजान। अक्सरियती आबादी है लेकिन जिक्र नहीं, क्योंकि आलम इस्लाम का उसका कोई किरदार नहीं, आलम इस्लाम का कोई रोल नहीं। दूसरे लफ्जों में रशियन, जब रूस ने सब पे कंट्रोल किया हुआ था तो लगता है कि अजरबैजान सबसे ज्यादा उनके कंट्रोल में रहा है, यानी उन्होंने बिल्कुल ही बेदीन कर दिया, बिल्कुल ही बेदीन, यानी हिजाब के खिलाफ महाज़े जंग बनाया हुआ उन्होंने, दाढ़ी के खिलाफ, उलमा के लिबास के खिलाफ महाज़े जंग बनाया हुआ था। अभी काफी अरसा लगेगा कि अजरबैजानी वापस पलटें, काफी अरसा लगेगा, भाई ईरान ने काम शुरू किया हुआ है, लेकिन वो आलम दीन को, मस्जिद को, मुबारका को, मजलिस को, जुलूस को, हत्ता दर्स तदरीस कुरान गुफ्तगू इनको भी ममनू करार दिया हुआ है, इसलिए अजरबैजान आहिस्ता आहिस्ता लोगों की खुफिया तहरीकें चल रही हैं। लेकिन भारत चौथा मुल्क है अक्सरियत ही हमारा। 3 मुल्कों में से सबसे ज्यादा जो मुतासर कर सकता था वो इराक था, आलम इस्लाम और खुसन अरब दुनिया को, अगर वहां पर कोई इस्लामी हुकूमत बन जाए। लेकिन आपको मालूम है कि वहां पर 65% मोमिनीन, लेकिन वो भी मजबूर, क्योंकि अहले सुन्नत दुनिया बहुत मजबूत है, सद्दाम जैसा आदमी 30 साल तक उनको नवाजता रहा है, 30 साल उसने खिदमत की अहले सुन्नत की, और 30 साल तक कतलेआम किया शियों का, पता है आपको सारी बातें। अभी भी सऊदी अरबिया بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے, بہت زیادہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کی تصوروں سے زیادہ ہے جتنا پیسہ سعودی عربیہ اس وقت عراق میں خرچ کر رہا ہے. کیوں اہل سنت کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ جب تم نے ہمیشہ یہاں پر حکومت کی ہے تو آج کیوں شیعہ تم پر حکومت کر رہا ہے, جبکہ جو وزیر اعظم بنا ہے وہ بعنوان شیعہ نہیں آیا ہے. پتا ہے آپ کو بعنوان شیعہ آئے تو ہم تو حکومت اسلامی کہیں گے کہ بھائی وہ شیعہ ہونے کی بنیاد پر اس نے ووٹس لیے. نہیں, ووٹ اس نے شیعہ ہونے کی بنیاد پہ نہیں لیے, اس نے سب سے مضبوط پارٹی ہونے کی بنیاد پہ لیے اگر ووٹ لیے, کیونکہ الائنس سب سے بڑا اس نے بنایا تھا, اہل سنت سب سے زیادہ اس کے ساتھ تھے یعنی نوری مالکی. ہم ابھی بھی عراق کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں کہتے, پتا ہے آپ کو آئین میں ہلکی سی تبدیلی آئی ہے, صدام والا ہی آئین ہے, ہلکی سی تبدیلی آئی ہے, ابھی ریولوشن نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ اسلام کی بنیاد پر ان کا آئین بن گیا جیسے ایران میں ہوا ہے. ایران میں آئین قرآن اور سنت سے لیا گیا, قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے لیا گیا, لیکن وہاں ایسا نہیں ہے پتا ہے آپ کو, یعنی وہاں پر دوسرے لفظوں میں ولی فقی نہیں ہے. وہاں پر ابھی آغا ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت اس وقت آغا سیستانی کی ہے, لیکن آغا سیستانی کو پھر بھی محدودیت حاصل ہے, یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بات میں جیسا چاہیں اس کو موڑ دیں, نہیں ہو سکتا. ہاں وہ دیکھتے ہیں جہاں بہت بڑا انحراف آ رہا ہے وہاں مداخلت کرتے ہیں. آغا سیستانی جہاں دیکھتے ہیں بہت بڑا بحران, کہ بہت بڑا انحراف ہے, وہاں پر آتے ہیں. ورنہ ان کو اگر انہوں نے ہر بات میں بولنا شروع کر دیا تو یہ یعنی یہ خود خطرناک ہو جائے گا, نوری مالک گورنمنٹ کو اہل سنت پلٹ دیں گے کہ بھئی یہ کیا مشترک کی حکومت ہو گئی, یہاں پہ فقی کی حکومت ہو گئی ہے. تو اس لیے بہت احتیاط سے چلنا پڑ رہا ہے, عراق میں احتیاط سے چل رہے ہیں, بہت احتیاط سے چل رہے ہیں. لیکن اگر انقلاب آ گیا بحرین میں, وہیں کے سب سے چھوٹا ممالک کے اعتبار سے, ملک کے اعتبار سے سب سے چھوٹی جگہ ہوگی اگر اس جگہ پر انقلاب آ گیا. میں چھوٹی جگہ اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی نقشے میں دیکھیں, نقشے میں چاہے نقشہ بڑا کر دیں چاہے نقشہ چھوٹا کر دیں, اس کی اہمیت بیچارے کی ڈاٹ جیسی ہی ہے, بس ایک ڈاٹ اتنا ہی ہے. اگر پوری دنیا کو کھول دیں ڈاٹ جیسے پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ بھی سمندر کے درمیان, چاروں طرف پانی ہے, پتا ہے کچھ جزیرہ ہے. اگر یہ سات آٹھ لاکھ آدمی چھ گھنٹے میں پورا بحرین گھوما جا سکتا ہے, اگر چھ سات لاکھ آدمی انقلاب لے آئیں, یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ہاتھ میں حکومت لے لیں, تو حکومت تو پھر حکومت ہی ہے نا, چاہے چھوٹی ہو. یہاں سے عرب دنیا کو انقلاب, یہاں سے عرب دنیا کو انقلاب ملے گا. عرب دنیا میں اگر اتنا بڑا ملک انقلابی ہو گیا, سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, ابھی آپ کتنے آزاد ہیں ایران کے بارے میں, یعنی کسی شیعہ کے لیے کوئی محدودیت ہے ایران آنا جانا گھومنا پھرنا سیکھنا پڑھنا مجتہدین کے پاس بیٹھنا مدارس کی جا کے وزٹ کرنا جو آپ چاہیں کریں, جو آپ چاہیں کریں. آپ کہتے ہیں ہم کلاس برپا کرنا چاہتے ہیں, لگتا یہ کہ جیسے ہمارا ملک نہیں ہے بلکہ ہمارا صوبہ ہے ایران, شیعوں کے لگتا ہے صوبہ ہے ان کا. آپ کہتے ہیں ہم ایک مہینے کی وہاں ورکشاپ کرانا چاہتے ہیں, جیسے آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی مری میں ورکشاپ کرانی ہے آپ کو, ایسے آپ کہتے ہیں آپ کو ایران میں ورکشاپ کرانی ہے, وہاں سے استفادہ کرنا ہے, تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بسم اللہ, جتنا چاہیں آپ اپنے پروگرامس بنائیں, اپنے استاد لے کے جائیں, اپنے شاگرد لے کے جائیں, ایک اسکول کرائے پہ لے لیں یا کوئی آپ کو وہاں پہ دے دے گا کہ بھئی یہ اسکول ہے, اور آپ بیٹھ کے اپنے استاد اپنے شاگرد جو چاہیں کریں, کوئی روک ٹوک ہی نہیں. لگتا کہ واقعی ہمارا ایک صوبہ ہے شیعوں کے لحاظ سے. اگر ایسی کوئی تبدیلی بحرین میں آ جاتی ہے تو بابا یہ عرب دنیا کے شیعوں کا مرکز بن جائے گا, اس طرح کی کلاسز شروع ہو جائیں گی, یعنی اس طرح کا ایک انقلاب ہے جو پھر صادر ہوگا عربی زبان میں. ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے, ابھی یہ کہہ کہہ کہ ایرانی انقلاب ہے, پوری عرب دنیا کو متاثر کر کے سیکھنے نہیں دیا, حاصل ہی نہیں کرنے دیا کچھ. خمینی کو ایرانی بنا دیا, شیعہ بنا دیا. یہ سارا ریولوشن آپ کو پتا ہے کہ حسن نصراللہ کی وجہ سے آیا ہے. جتنی بھی عرب دنیا میں تبدیلی آئی عرب سارا, کیونکہ عربی زبان میں ان کو سننے کو ملا, سید حسن نصراللہ کی باتیں سننے کو ملی تو ان میں تبدیلی آ گئی. زیادہ عرصہ نہیں لگا انہوں نے سید کی باتیں سنی اور تبدیل ہو گئے. آپ کو پتا ہے ابھی تک 8 سال میں ہر سال, یہ جب سے وہ جنگ ختم ہوئی ہے 2006 اس کے بعد سے ابھی تک ہر سال یہ رائے لیتے ہیں عوامی رائے کہ بھئی سب سے زیادہ مقبول شخصیت کون سی ہے. پتہ نا آپ کو ان کو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, یہ ہر سال لیتے ہیں, پوری دنیا سے بھی لیتے ہیں, عرب دنیا سے الگ لیتے ہیں, عجم دنیا سے الگ لیتے ہیں, ملکوں سے الگ لیتے ہیں, یہ لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے, یہ لوگوں کی رائے لیتے ہیں. آج 8واں 9واں سال ہے, ابھی بھی پہلے نمبر پر حسن نصراللہ آ رہے ہیں عرب دنیا میں. اس وقت سے آج تک مقبولیت میں کمی نہیں آئی. بقیہ کو انہوں نے صاف کر دیا آہستہ آہستہ. بقیہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو, احمد جس وقت پہلا لیا گیا تھا, یہ رائے لی گئی تھی 2009 میں, شاید میں نے دیکھی ان کی رائے 2009 میں, 2008 میں نے ان کی رائے دیکھی تھی. پہلے نمبر پر سید حسن نصراللہ تھے, دوسرے نمبر پر احمدی نجات تھے, تیسرے نمبر پر خالد مشعل تھے، چوتھے نمبر پر بشار الاسد تھے. میں حیران ہوا تھا اس وقت دیکھ کے کہ یار یعنی عرب دنیا کی رائے ہے اور چاروں انقلابی، انہوں نے ان چاروں انقلابیوں کو اپنا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا محبوب شخصیات قرار دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ان تینوں میں تو رکھنا ڈال دیا ہے، ان تین میں انہوں نے کام کر لیا ہے، ان تین کے خلاف دوسرے لفظوں میں عرب دنیا کو بہکا لیا ہے کہ بھائی نہیں بشار تو دیکھیں قاتل ہے مسلمانوں کا، انہوں نے بشار کو غائب کیا. انہوں نے دیکھیں خالد مشعل کی تو رائے اوپر نیچے ہو گئی بیچ میں، پتا ہے نا آپ کو کہ شام کے معاملے میں لڑکھڑا گیا ہے خالد مشعل، حماس کی لیڈرشپ شام کے موضوع پہ لڑکھڑا گئی ہے، وہ ترکی کا ساتھ دینے بیٹھ گئی تھی، تو یہاں پر اس نے اپنی مقبولیت کو کم کر لیا. اور اسی طریقے سے احمدی نژاد بھی، احمدی نژاد کے آخری کچھ اقدام ایسے تھے کہ ایران میں ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے. چھپر ایسے دنیا میں ابھی لوگوں کے معیارات بالکل تبدیل ہیں چیزوں کو پرکھنے کے، لیکن سید حسن نصر اللہ کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، کوئی کمی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ایک آدمی نے بولنا شروع کیا ہے عرب دنیا میں یہ انقلابات آئے ہیں اپنی کامیابی. سب کو معلوم ہے کہ حسن نصر اللہ کی کامیابی کے بعد سب کچھ ہوا ہے، یعنی ایران لبنان کی کامیابی کے بعد سب کچھ ہوا ہے، چاہے یورپ چھپاتا رہے، عرب دنیا سے چھپاتی رہے، مغربی میڈیا سے چھپاتا رہے، لیکن حقائق حقائق ہیں. اگر بحرین میں کچھ ہو گیا تو بحرین سے پھر عرب زبان میں انقلاب جو ہے نا اس کو ایکسپورٹ ہونا ہے، کیسے برداشت کریں گے، نہیں سنبھال سکیں گے. بہت ترقی یافتہ شہر ملک ہے، چھوٹا سا ہے لیکن بڑی ترقی ہے وہاں پر، اس کو منی یورپ بنانا تھا انہوں نے جس کی پلاننگ کی ہوئی تھی، وہ تو بعد میں چکرا گئے کہ یہاں تو اتنے علماء موجود ہیں، اتنے مدارس موجود ہیں، اتنی امامبارگاہ، اتنی عزاداری ہوتی ہے، یہ سب تو ان کو آہستہ سے پتہ چلا گیا بحرین تو بڑا خطرناک ہے، تو ہم بارود کے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں کام اس کو منی یورپ بنانے کے موڈ، منی فرانس بنانے کے موڈ میں تھے اس کو، جیسے پہلے بیروت سے انہوں نے مار کھائی پھر انہوں نے بحرین کا رخ کیا تھا. ساری تفریح کا مرکز ان سعودی بغیرتوں کی، ساری تفریح کا مرکز بحرین ہے. اپنے ملک میں تو یہ کیسینو کھول نہیں سکتے تھے، اپنے ملک میں تفریح کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے 25 کلومیٹر کا پل بنایا ہے سمندر پر، 25 کلومیٹر کا پل، صرف اس لیے کہ یشی کرنے یہاں پر آتے ہیں یہ سعودی سارے کے سارے. تو بعد میں ان کا احساس ہوا کہ ساری شیعہ آبادیاں ہیں، انہوں نے تو میراتھن ریس نہیں ہونے دی، جس کو سمجھ رہے تھے بھائی اس میں میراتھن ریس میں کیا مسئلہ ہے، انہوں نے نہیں ہونے دی، یہاں سے ریولیوشن آغاز ہوا ہے، انقلاب یہاں سے آغاز ہوا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ دوست یہ نہ سمجھیں کہ اس انقلاب کا آغاز 2 سال پہلے، بالکل نہیں ہے، اس کی تحریک یقیناً 25-30 سال پہلے سے چل رہی تھی، جب سے 73 کے اندر ان کی پارلیمنٹ کو ختم کیا گیا تھا اس کے بعد سے تحریک چل رہی تھی، اب عروج پر ہے اپنی تحریک. اور میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ انقلاب آنا ہے، میں کہتا ہوں بحرین میں انقلاب آ چکا ہے. کیوں آ چکا ہے؟ وہاں پر 2 سال سے لوگ غربت کے باوجود، مالی مسائل کے باوجود، جابوں سے نکالنے کے باوجود، بزنس اور میں ناکامیوں کے باوجود لوگ 2 سال سے قیام کی حالت میں ہیں. بھائی یہ انقلاب ہے، نہیں کہ کوئی نتیجہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے تو انقلاب ہے، یہ خود انقلاب ہے. وہاں کے عورتیں بچے مرد زن انہوں نے ختم کر دیا، موت کا خوف نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ انقلاب ہے. انقلاب آ چکا ہے اس قوم میں، کوئی نہیں بٹھا سکتا، کوئی نہیں بٹھا سکتا. ابھی آخری مناما کے جو انہوں نے سالگرہ منائی ہے اپنی، 2 سال پورے ہوئے ان کے 14 فروری کو، 3 لاکھ آدمی، 3 لاکھ آدمی ایک ساتھ ایک ہی مظاہرے میں شامل تھا. اب بھائی اس کی ٹوٹل آبادی 6 لاکھ ہو، 7 لاکھ ہو، اس میں 3 لاکھ آدمی کسی مظاہرے کے اندر آ جائے تو خود حکومت تو ہلی ہوئی ہے، اس نے کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. رات دن مظاہرے کرتے ہیں، وہ فوج اندر آ نہیں پا رہی، پولیس اندر آ نہیں پا رہی ہے، صرف ایک سرے کو دیکھتے ہیں اس کو مارتے رہتے ہیں. اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے، یعنی فوج کے کنٹرول سے باہر ہے، بھائی کے ٹینک لے کے سعودی اترے ہیں، پتا ہے آپ کو ساری باتوں کا. کیوں خطرناک ہے بحرین کے انقلاب؟ اس لیے کہ بحرین کے انقلاب نے جو اثرات مرتب کرنے ہیں وہ پوری عرب دنیا پہ کرنے ہیں، کیونکہ عرب دنیا کے لیے انقلاب کا دروازہ کھلے گا جو عربی انقلاب کا دروازہ ہوگا، اور یہ اس وقت بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے ان کے لیے. اس لیے وہ بظاہر چھوٹی موٹی جنگیں لڑ رہے ہیں، یمن میں بھی لڑ رہے ہوں گے اور مصر میں بھی، لیکن ان کی ساری توجہ اس وقت بحرین پر ہے کہ بحرین میں کوئی بڑی کامیابی شیعوں کو نہ مل جائے. اچھا اگر یہ شیعہ 2 نمبر ہوتا، کوئی 2 نمبر شیعہ، میں کیا میری نگاہ میں 2 نمبر شیعہ آہستہ آہستہ تقریباً آئسولیٹ ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے. ہاں 2 نمبر شیعہ ہے لیکن آواز نہیں ہے، 2 نمبر شیعہ ہے لیکن اب وہ کر نہیں سکتا کچھ، وہ اس شیعت کے مقابلے میں جس کو آپ اصولی تشیع کہتے ہیں، جسے آپ آسان زبانوں میں تقلیدی تشیع کہتے ہیں، مقلد اور تقلید، یعنی مشتہد اور اس کا رابطہ اپنے مقلد سے. اب یہ والی شیعت جو ہے اوپر آ رہی ہے امام خمینی کے ریولوشن کے بعد، اب لوگوں کی سمجھ میں یہ تشیع آئے گی، دوسرے والے تشیع آہستہ 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 ختم. اب ڈمی تشیع، ہاں اگر ڈمی تشیع ہوتی تو بحرین کو کامیاب کر دیتے، کچھ انہوں نے اپنے طور پہ آرگنائزیشنز شیعوں میں ایسی بنائی تھیں، ڈمی مشتہدین وجود میں لے آئے تھے وہ، ان کے ذریعے سے ایک اور خمینی کے مقابلے میں ایک اور فکر کو ہم پروان چڑھائیں گے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ فکر آہستہ آہستہ ہمارے کام ہونے کی وجہ سے. ہم نے مخالفت ان کی نہیں کی ہے, لیکن اصولیوں نے یا اجتہادیوں نے کام بہت کیا ہے, فقی نے یا ولی فقی نے کام بہت کیا ہے, اس فکر نے کام بہت کیا ہے, یعنی پریکٹیکل میدان میں, عملی میدان میں کام بہت کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دوسرے فکر کو تقریباً آئسولیٹ کر دیا. تو اب اگر کہیں شیعہ انقلاب کامیاب ہوا تو یہ ان کے لیے ظاہر قاتل, اور عرب دنیا میں ہوا تو پھر تو ساری عرب دنیا یقینی طور پر ہاتھ سے نکل جائے گی. نظریاتی کام شروع ہو جائے گا, ابھی سیاسی کام ہو رہا ہے, پھر نظریاتی کام شروع ہو جائے گا, عقیدتی کام شروع ہو جائے گا, عقائدی کام جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس لیے عرب ریولوشن میں سب سے زیادہ اہمیت بحرین کے انقلاب کو ہے, اور وہ اس انقلاب کو آسانی سے کامیاب اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے, لیکن ہمیں یقین ہے کہ انقلاب انشاءاللہ بہت جلد, ان قربانیاں بہت ہو گئی ہیں, خدا امتحان لیتا ہے, قربانیاں بھی لیتا ہے, لیکن جو قوم قیام کی حالت میں ہوتی ہیں ان سے جب امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ خدا ہمیشہ اچھا دیتا ہے. جو ہمارا امتحان ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے, یعنی ہم قیام کی حالت میں نہیں, ہماری قربانی دی جا رہی ہے, اس لیے ہم ابھی بہت عرصہ لگے گا کہ ہم کسی ریولیوشن کی طرف جائیں, کسی انقلاب کی طرف جائیں, یا کسی بڑی تبدیلی کی طرف جائیں ہمارے یہاں, کیونکہ ہمارے یہاں پتہ ہے آپ کو کہ اجباری ہم سے قربانی لی جا رہی ہے, ہم آمادہ نہیں ہیں, روزانہ تیار ہو کے نہیں نکلتے, بلکہ ہم اچانک ہم پر آ پڑتی ہے, وہاں ایسا نہیں ہے, وہ روزانہ تیار ہو کے نکلتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر آ پڑے, یا خدا آج ہم پر آ پڑے. تو اس طرح کی فکر کے ساتھ نکلیں, خدا کیسے نہیں ان کے ہاتھ پکڑے گا, کیسے خدا ان کو کامیابی نہیں دے گا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خدا نے وعدہ کیا کہ اس طرح کی قوموں میں تبدیلیاں, اس طرح کی قوموں کا ہاتھ اللہ نے پکڑا نہیں پکڑنا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جی سوال, خود دو قومی نظریے پر اختلاف ہے. اب پہلی بات آپ کر رہے ہیں کہ شیعہ کیا سوچتے تھے, میں کہتا ہوں خود دو قومی نظریے کے اوپر اختلاف تھا. یعنی یہ کہنا کہ جس جو موجودہ اس کی شکل ہے, جو موجودہ مفہوم آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں ہے, کیا مطلب ہم نے دو قومی نظریے کے نتیجہ پاکستان اور ہندوستان کی جدائی لی ہے, نتیجہ ہم نے یہ لیا نا کہ ہندو اور مسلمان, اور الزام ہم اس کا اقبال کو دیتے ہیں, اقبال نے یہ کام, یہ سوچا اقبال نے تھا, دو قومی نظریہ ان کی طرف. جبکہ ہم نے جتنا بھی علامہ اقبال کو پڑھا, جتنا ہم نے ان کی شخصیت کو دیکھا, ہم نے جتنا ان کے اشعار کو دیکھا, ہم قومیت والے موضوع میں بڑے کلیئر تھے کہ وہ تصور رکھتے تھے گروہوں کا کہ بھائی ایک مسلمان گروہ ہے اور ایک ہندو گروہ ہے, لیکن ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کو آپس میں جدا رہنا چاہیے. جدائی والا موضوع جو ہے نا یہ ڈالا گیا ہے, جدائی والا, وہ حقوق کے قائل تھے کہ ان دو قوموں کو ڈکلیئر کر کے کہ ہیں, ان کو ان کے حقوق دیے جائیں, ان کو ان کی آزادیاں دی جائیں, ان کو جدا کر دیا جائے ایک دوسرے سے, یہ وہ بات تھی جو پٹ کی گئی, اور اس کا نتیجہ پھر یہ جدائی نکلا. یعنی ہم نے جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کر دی. میں بنیادی ایک بات کرتا ہوں, جیسے جیسے مسلمان کامیاب ہوتا چلا جائے, جیسے جیسے مسلمان کامیاب ہوتا چلا جائے, اور اس کو اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے, یعنی مسلمان کا سب سے پہلا کام کیا ہے, آسان کرتا ہوں بات کو, رسول خدا کو سب سے پہلا کام کیا دیا گیا؟ میں سوال کر چکا ہوں کہیں پر, پہلا کام رسول کو کیا دیا گیا, کیا کام پہلا لیا گیا, عوام لوگوں سے متعلق, اپنے سے متعلق نہیں, اپنے سے متعلق اقرا, لیکن جو اپنے سے متعلق تھا وہ تھا اقرا, یعنی پڑھو اس میں رب الذی خلق, یہ پہلی قرآن کی سورہ. دوسری سورہ کون سی ہے کہ جو دوسرا کام لیا گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں, مدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر, یہ دوسری سورہ ہے. کس وقت مدثر کہتے ہیں اس کو, جو اوڑ کے سو رہا ہو, اوڑھنی کے اندر ہو, اب سو رہا ہو جاگ رہا ہو, جس نے کچھ اوڑا ہوا. دوسری وحی, پتہ ہے پہلی وحی پر بھی رسول کی یہ حالت ہوئی تھی, آ کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رسول خدا نے آگے کہا کہ مجھے کچھ دو, سردی لگ رہی ہے, یاد ہے نا آپ کی ساری باتیں, حضرت خدیجہ سے آگے انہوں نے کہا, حالت خراب ہو گئی تھی پہلی, یعنی حال تو ہم خراب ہونے لگا, صحیح نہیں ہے, تبدیل ہو گئی تھی, یعنی ایسی تبدیلی آ رہی تھی کہ اس کو خود محسوس احساس نہیں کر پاتا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو یہ ہوا. پھر دوسرا, کیونکہ اسی حالت میں تھی تو دوسری بات کی گئی, مدثر نکلیں, قم قیام کریں, فانذر اور لوگوں کو ڈرائیں, لفظ ڈرانا صحیح نہیں ہے, لوگوں کو آمادہ کریں, ہوشیار کریں, لوگوں کو خطرات میں گھرے ہوئے ہو, غلط نظریات میں گھرے ہوئے ہو, कहां फंस गए हो, आओ हो। तो रसूल को जो पहला काम दिया गया वो तबलीग का है, अगर मैं आसान बात करूं तो। खूब, हम सबके सब अपने चारों तरफ दीवार बना के बैठ जाएं, जैसे आप कहें पाकिस्तान, तबलीग किस पे करनी है? अगर दो कौमी नजरिए का मतलब ये लिया जाए कि हिंदुस्तान से जुदा, यानी ये सब बुत परस्त रहे हमेशा, ये रसूल का इस्लाम है? या मुश्किलात में डालें अपने आप को, उनके दरमियान रहें, तबलीगात करनी है आपको? यानी खुदा ने सिर्फ आपकी जिम्मेदारी थी कि अपने आप को मुसलमान करें, अपनी चार दीवारी के अंदर अपने आप को बसाएं, ये कैसे हो सकता है भाई? ये कौन सा नजरिया है? ये था ही नहीं ना इकबाल की फिक्र है, इकबाल की फिक्र तो यह ही नहीं है। अल्लाह अकबर, वो तो आप लोगों से मुसलसल ये कहता रहा है कि जाएं बसेरा करें पहाड़ों की चट्टानों पर। उसने आपसे कब कहा कि अपने गिर्द एक महासरा रोड बॉर्डर बना के अंदर रहिए? ये क्या बात हो गई? कहां वो बेचारा, क्या कहता रहा? हमने उठा के उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। शिया उलमा, उलमा अगर शिया हैं जो कि ईरान में थे उस जमाने में, क्योंकि ये तकसीम नहीं थी, आपको पता कि बरसगीर के ऊपर पूरा का पूरा फारसी कल्चर था, पूरा फारसी कल्चर था। ये तो अंग्रेजों ने सियासत कर करा के आपको फारिग कर दिया फारसी कल्चर से, और इतना फारिग हुए कि आप इकबाल की शायरी को समझना आपके लिए मुश्किल काम है। आप कहते हैं बड़ी मुश्किल उर्दू लिखी गई है, भाई वो उर्दू लिखी गई है, मुश्किल कहां से हो गई? तुमने नहीं पढ़ी उर्दू, तुमने नहीं पढ़ी, तुमने कहा मुश्किल हो गई, मुश्किल कहां से हो गई? उर्दू तो उर्दू थी, आपने नहीं पढ़ी, पढ़ाई नहीं जा रही आपको, और अभी अब उर्दू सवाल ही नहीं पैदा। तो आपको उर्दू बस काम चलाने के लिए कि आप खत पढ़ लें, लिख लें, समझ लें, इंडियन फिल्म आपकी समझ में आ जाए, सिर्फ इसलिए उर्दू पढ़ा रहे हैं आपको, बकिया क्या? उर्दू से तो आपको ताल्लुक नहीं था। तो हमें तो बेचारा इकबाल समझ, सवाल ही नहीं पैदा होता इकबाल समझ में आ जाए कि इकबाल क्या कह रहे थे। कल्चर हमारे ऊपर बरसगीर के ऊपर पता है आपको सारा का सारा फारसी था। हमारे उलमा इस वक्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जो भी शिया उस जमाने पाई जाती थी जब बरसगीर था, सारे के सारे शिया हम मुश्तहिदीन के अंडर में थे। मुश्तहिदीन हमारे मतलब ही नहीं होता था कि कहां बैठा है, हमने कभी नहीं पूछा हमारा मुश्तहिद कहां बैठा है। उस जमाने में बॉर्डर्स नहीं है, सरहदें नहीं है, हुदूद नहीं है, इश्यूज नहीं है, कौमियतें नहीं है, इस तरह की तकसीम नहीं है कि हम पूछे भाई पाकिस्तानी मुश्तहिद है, अरब मुश्तहिद है, ईरानी मुश्तहिद है, अफगानी मुश्तहिद है, ये सवाल ही नहीं, हमने कभी नहीं पूछा। एक मुश्तहिद हुआ करते थे, एक मर्शिद हुआ करती थी, वो खिलाफत उस्मानिया को टूटने से बचा रहे थे। लोग हैरान होते, सबसे ज्यादा काम खिलाफत उस्मानिया को ना टूटने दिया जाए, बज़ाहिर नाम आता है जमालुद्दीन असद आबादी का, बज़ाहिर नाम आता है जमालुद्दीन असद आबादी का, लेकिन आप यकीन कीजिए जमालुद्दीन असद आबादी से ज्यादा कोशिशें हमारे मुश्तहिदीन ने की है कि ना टूटे बाबा, ये एक बैज़तुल इस्लाम है, किसी तरीके से बाकी रह जाए, ना हो ये शिराजा ना बिखरे, मुसलमान इस तरह बिखर गए, समेटना बहुत मुश्किल है इनको, और हो गया ना समेटना मुश्किल हो गया। हम कौमियतों में पहले मुल्कों में, फिर वहां से कौमियतों, फिर कौमी सूबाइयों में, सूबाइयों से फिर ऐसा ऐसा और भी घटिया हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें तो। तो आप दो कौमी नजरिए की बात कर रहे हैं कि शिया नुकता निगाह क्या था, हम कहते हैं कि हमारा नुकता निगाह कौमियतों की तकसीम में है ही नहीं, गलत है। हाँ सिर्फ और सिर्फ वो भी कंप्रोमाइज हमने किया था कि इनको इनकी जायज इबादात की जगह और इख्तियार दिए जाए सिर्फ इस हद तक, लेकिन असल में हमको इनके दरमियान रहना है, वहीला आप इसमें से कैसे इधर लेकर आएंगे? सर मौजूदा फिरकावारियत है इसीलिए कि आप अपनी आबादियों की फिक्र करें, आप अपनी आबादियों में घुसने की कोशिश करें, आप आबादियां बनाएं जिसके अंदर चारों तरफ से महासरा हो, कामयाब हो रहा है वो, उनकी फिक्र कामयाब हो रही है। हम भी आहिस्ता 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 समझ रहे हैं कि शायद यही हल है, ये गलत है, ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। आप उनके दरमियान रहे नहीं तो फिर तो बात पक्की हो जाएगी, उन्होंने कह देना है कि यार जो पहले भी प्रोपेगेंडा करते रहे, जबकि हम इनके दरमियान रहे, लेकिन इतना प्रोपेगेंडा कामयाब रहा है उनका कि ये थूक मिला देते हैं तो बच्चा काट देते हैं, तो खून डाल देते हैं, तो दसवीं की रात को ये करते हैं, तो फला की रात को ये करते हैं, यानी जबकि हम रोज आना उठना बैठना है हमारा, आना जाना है, खाना पीना है, लेकिन जैसे ये अय्याम आते हैं तो वो हसास होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं होता जो बहुत आपके करीब हो जाए। सबके ऐसे दोस्त होंगे, सबके दोस्त खाली शिया तो नहीं, अहले सुन्नत दोस्त हैं, आप सबके अहले सुन्नत दोस्त हैं, और सब इसी तरीके के यानी ये नजरियात नहीं रखते जो प्रोपेगेंडा हुआ हुआ है, जो आपके नजदीक है वो कहता है नहीं भाई हमने शियों गरीब से देखा है, वो किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आता, गलत है सारे प्रोपेगेंडे शियों के लिए। तो बाबा हमें तो उनके दरमियान में रहना था, चाहे जितनी मुश्किल बर्दाश्त करें, दरमियान में रहना है, अपने आप को उनके दरमियान में साबित करना है। अब ठीक है मौजूदा तकाजों के मुताबिक थोड़ी सी हिफाजत भी करनी है, लेकिन अपने रवैये को, अपने किरदार को उनके निजाम इनके सामने पेश करना है। रहबर मौजम बिल्कुल कुछ और चाह रहे हैं, रहबर मौजम ने और सैयद हसन ने जो बातें भी आखिरी अयाम में इस वक्त तवातुर के साथ किए हैं, अगर वो नजरियात यहां बयान होना शुरू हो जाए सही तरीके से तो आग लग जाए पाकिस्तान के अंदर कि क्या कह रहे हैं ये। سید حسن عثمان نے اپنے قریبی ساتھیوں کا ہے, آپ سے کہا جا سکتا ہے, آپ لوگوں سے کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ ان مراحل سے اوپر آ گئے. سید نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ اسلام کو اون کرنے کا وقت آ گیا ہے, اب اپنے آپ کو اسلامی کہنا شروع کرو, شیعہ نہیں. شیعہ اس وقت کی تحریک تھی کہ جب اسلام سے جدا تھے, اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا موضوعات, اب ہمیں اپنے ہاتھ میں رکھنا, بالکل ہی تبدیل ہو رہا ہے. اب ہم وہ چھوٹا سا آئسولیٹ طبقہ نہیں ہے, منفعل لوگ نہیں رہے, ریئیکشنری ہیں ٹاپ. ہمارے ریئیکشن سے گھبراتا ہے دشمن کہ یار اگر ہم نے رشدی کو دوبارہ اٹھایا, اگر ہم نے رسول کی توہین کی, اگر ہم نے فلاں کام کیا, شیعہ ریئیکشن کیا آئے گا؟ کوئی فتویٰ تو نہیں آ جائے گا جس کے بعد ہم اس کو چھپاتے پھریں گے, کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے اس کو چھپانے میں. پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے جو چاہیں کریں, جس کے لیے چاہیں کریں. اب نہیں ہے, پہلے فلسطین میں جو چاہیں کرتے رہے, شام کے ساتھ جو چاہیں کریں, عرب جیسے چاہ توڑ دیا خلافت عثمانیہ کو, اب نہیں کر سکتے. اب ایک شام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, پوری دنیا کی طاقت لگا دی ہے, پوری دنیا کی بلا مبالغہ, جب 60,000 جیلوں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجاہدین بنا بنا کے, بیوقوف بنا بنا کے لوگوں کو لے آئیں گے, تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا انہوں نے, لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں آ پا رہا شام. اور وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر ایرانی اور لبنانی ایلیمنٹ ہے, سمجھ رہے ہیں اس بات کو, کیونکہ شیعوں وہ تو جانتے تھے شامیوں کو, تو شامی اتنے قیام کی حالت میں اتنی مضبوط فوج تھوڑی رکھتے تھے, اتنے نظریاتی لوگ تو نہیں تھے کہ یہ سٹینڈ کر جائیں. یہ کیسے ہوا؟ سمجھ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے شیعہ, یعنی کہہ رہے ہیں لیکن ثبوت تلاش نہیں کر پاتے کہ کیسے. بہرحال جو آگئے شاطری شہید ہوئے, سنا آپ نے کل پرسوں ایران کا بڑا کمانڈر شہید ہو گیا, راستے میں تھا لبنان کے اور شام کے, شہید ہوا. تو ان کو ایک آدمی مل گیا ہے, وہ بھی دنیا میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں, دیکھا ایک کمانڈر وہاں پہ گھوم رہا تھا, جبکہ وہ بےچارا انجینئر تھا, کسی خاص موضوع پہ اپنے وہاں پہ گیا ہوا تھا, لیکن خود اس کا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شاطری مل گیا ان کو. ہاں شاطری, لیکن بہت بڑا آدمی تھا, بہت بڑی قربانی ہم نے اس راستے میں دی ہے, بہت بڑا بندہ ہمارا جو ہے وہ شہید ہوا. یعنی دوسرے لفظوں میں جو آخری بڑی شہادت دی تھی ہم نے, جس کو کافی عرصہ ہو گیا, ایک ہاتھ شہادت ہم دی دیتے ہیں 4-5 سالوں میں, وہ عماد مغنیہ تھے. اور شہید عماد مغنیہ کے بعد ایک اور بڑی شخصیت آغا شادری کی جو ہے وہ 2-3 دن پہلے, ایرانی تھے لیکن لبنان میں شہید ہوئے. تو انشاءاللہ وہاں سے اشارے کئی بار آ چکے ہیں کہ ختم کریں, اگلے استاد شہید پہنچ چکے ہیں آپ کے.